इन्होंने एक सवाल किया मुझे कि जो दज्जाल है ये वाकई कोई शख्स है या ये क्या है या सिंबॉलिक है ये? ठीक है,
पंद्रह बीस साल से ये अब हम पूरे महीने मनाते हैं जो कि पहले नहीं होता था ऐसा। पहले तीन जमादी सानी को एक दिन शायद किसी ने मजलिस वगैरह रख ली, वरना ये आमतौर से इतना लंबा नहीं खिंचता था, 25-30 दिन तक जो है वो जमादी अव्वल से लेकर जमादी सानी तक। तो ये दोनों जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा।
जो सवाल उन्होंने फरमाया मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं, चूँकि लाउडस्पीकर के ऊपर कहा गया था तो वो खवातीन ने भी सुन लिया होगा, और मैं बस इसके जवाब से शुरू करता हूँ। एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाल मोहम्मद। असल में जो बात मुझे समझ में आती है वो ये कि, और जब मैं जुमला कहता हूँ जब मुझे समझ में आती है तो ज़ाहिर इसमें गलती का इम्कान है, इस खातिर मैं जुमला कह रहा होता हूँ, वो ये होता है कि मीडिया आपको वो दिखाता है जो आप अपने जहन में देखना चाहते हैं लेकिन आप बोलते भी नहीं हैं, वो पकड़ लेता है। मसलन हम अपने मुल्क में देखते हैं कि मीडिया ग्रेजुअली फोहश की तरफ जाता है। पहले दिन से फहाशी क्यों नहीं दिखाता टॉप लेवल की? क्योंकि अभी लोग उसके लिए तैयार नहीं हुए होते, तो वो उतना दिखाता है जितने को लोग देख पाएंगे, उनके दिल में है कि इनको देखना है। तो मिसाल के तौर पर ये जितने मीडिया फहाशी दिखा रहे होते हैं ये मुहर्रम में मजलिसें क्यों दिखाते हैं? इनको मजलिसों से मोहब्बत है क्या? नहीं, इनको सिर्फ मार्केटिंग करनी है, किसी भी जरिए से करना है, इनको मार्केटिंग चाहिए। अगर फोहश की डिमांड ना होती तो वो कभी भी नहीं दिखाते, और मुहर्रम में फोहश की डिमांड नहीं है वो नहीं दिखा रहा है। सही है, तो टीवी या फोहश ये दिखा रहा है तो क्यों दिखा रहा है? इसलिए दिखा रहा है कि इसकी मार्केट है। सही है, अब वो आलिम बड़ा बन रहा है जिसकी मजलिस में 45 मिनट नारे लगे, पब्लिक में इसकी डिमांड है या नहीं है? अगर डिमांड ना होती तो ये करवाता। मैं आपको इस एनालिसिस को कर सकता हूं आपके सामने कि अगर ऑर्गेनाइजर्स को ये पता हो कि इस बंदे की डिमांड नहीं है, कभी भी नहीं लाएंगे। वो लाएंगे इसीलिए कि उनको पता है इसकी डिमांड है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ऑर्गेनाइजर्स, बोलने वाले जिनको आप स्पीकर्स कह दीजिए फिलहाल, सुनने वाले जो आप सामेईन हैं, इनमें फैसला कौन कौन है? आप कहेंगे ऑर्गेनाइजर्स, नहीं सामेईन, ये फैसला कौन है? अब इन्होंने एक फिनोमिना बताया कि उसकी डिमांड बन रही है कि जो 45 मिनट ये कर रहा है, ये गलती किसकी है फिर? आप फैसला कर रहे हैं ये, तो ये जो असल मामला है वो वहां से आया हुआ है। अच्छा, अब आप कहेंगे मौलाना ये तो एक लूप बन गया फिर, इसका मतलब है कि लोग अगर ये डिमांड कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजर्स उस डिमांड को देखते हुए वो बंदा ले आए तो अब अगली दफा वो और कोई आगे की डिमांड करेंगे? हाँ, ये इसी तरीके से चलेगा। अच्छा, इसमें फिर इसमें ब्रेक ऐसा आएगा कि कोई एक ऑर्गेनाइजर ऐसा है जो ये कहे मुझे पब्लिक डिमांड पे नहीं चलना, मुझे खुदा के हुक्म पे चलना है। और कुछ बोलने वाले वो आएंगे जो कहेंगे पब्लिक कुछ भी डिमांड करती रहे, हम वो करेंगे जो हमारे दीन ने चाहा। फिर ये लूप टूटेगा, अदरवाइज आप इसमें घूमते रहेंगे। बिल्कुल जैसे टेलीविजन के ऊपर फौजा बढ़ रही, क्यों बढ़ रही? लोगों के दिन में और डिमांड आ रही है। तो ये जो अगर आपने इसको तोड़ना है ना, तो आप फिर एक आसान काम कर लीजिए, आप अपनी तरबियत पे काम शुरू कर दें, ये सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। और अगर खुदा ना करे नाउज़ बिल्लाह ताला आपने भी ये किया, फिर सही नहीं होने वाला, कभी सही नहीं होने वाला। इस सिलसिले में एक मिसाल और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, मुझे पूरी तकरीरें नहीं करनी हर सवाल के पीछे, लेकिन सिर्फ आसानी की खातिर अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी के ज़माने में अरबों को अपनी अरब ज़बान के ऊपर इतना नाज था कि जो अरब नहीं थे उनको गूंगा कहते थे। इन अरबों में बैठ कर अल्लाह के नबी ने हज़रत बिलाल से अजान दिलवाई है, जिनको शीन बोलना नहीं आता था। आपके सामने अगर इस महफिल में कोई ऐसा अनाउंसमेंट करे जिसकी उर्दू खराब हो, तो आप ऑर्गेनाइजर से कहेंगे किसी ऐसे से बुलवाओ जिसको कम से कम उर्दू तो आती हो। अल्लाह के नबी से नहीं कहा होगा कि ये बिलाल से क्यों अजान दिलवा रहे हैं, इनके शीन भी नहीं आता है। تو اللہ کے نبی نے ان کو کیا بتایا ہوگا؟ ان کو یہ بتایا ہوگا کہ معاملہ شین سین کا نہیں ہے، معاملہ بلال کی نورانیت کا ہے. ہماری آبادی بھی اس بات کو نہیں سمجھ پائی، ہماری آبادی ابھی تک خطابت میں گھوم رہی ہے. اس کی وجہ سے ہمیں اس ڈائلیما کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے تقویٰ علم سب پہ کمپرومائز کیا ہے، اس لیے کہ ہمیں زبان کا کوٹ اینڈ کوٹ چسکا لگ گیا ہے. آپ کو مجھے یہ توڑنا پڑے گا تاکہ ہم علم کو اور تقویٰ کو پریفرنس دے سکیں. ہاں پھر بات صحیح ہو جائے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. معاشرے کے سارے مسائل آج رات ہی حل نہ کریں، تھوڑے سے باقی چھوڑ دیں، تھوڑے سے میں عرض کر دیا. اچھا اب میں اس سوال پہ آتا ہوں فوراً. ایران کے موجودہ حالات کے متعلق کچھ تبصرہ کریں. ہاں اچھا، لب لو بات یہ ہے کہ بھائی وہاں پہ کچھ ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں جو ہمارے میڈیا کے مطابق ایسے ہیں کہ ہر شام 5-6 بجے حکومت ختم ہو چکی ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اگلے دن پھر حکومت ہوتی ہے، پھر رات کو حکومت گر جاتی ہے، لیکن پھر دوبارہ صبح حکومت آ جاتی ہے. بھائی 50 سال سے تو میں بھی یہی دیکھا ہوں کہ یہ ہر رات حکومت گراتے ہیں. میں نے کاؤنٹ لیس ٹائمز بی بی سی سے یہ سنا ہے کہ اگلے 3 مہینے میں حکومت ختم ہو جائے گی، کاؤنٹ لیس ٹائمز. صحیح. تو بھائی آپ کے پاس ایک میڈیا ہے، اس میڈیا کو یہ پتا ہے مجھے کیا دکھانا ہے. اور ہم نے اس میڈیا کے اتنے تجربے کیے ہیں، اور آپ نے بھی کیے ہوں گے شاید. میں ایک دفعہ اپنے گھر میں پہنچ رہا تھا تو میرا ایک اپارٹمنٹ تھا، اس کی پارکنگ میں ہماری جگہ تھی، اور اب میں کہیں اور سے آ رہا تھا تو ایک راؤنڈ اباؤٹ سے گزرنا پڑتا تھا. وہ راؤنڈ اباؤٹ جو تھا وہ ہمارے علاقے کے ڈیمونسٹریشن کا سینٹر تھا، جس کو جو بلوا کرنا ہوتا تھا وہ راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر پہنچ کر جوہر چورن کے وہاں پہ بلوا کرتا تھا. تو وہ ایک دن میں اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تو کسی نے مجھے کال کیا اور کہا کہ گھر مت آنا، بہت مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ اس راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر جلاؤ گھیراؤ ہو رہا ہے اور بڑی سخت آگ واگ لگی ہوئی ہے یہ سب کچھ. اچھا میں اپنے گھر کے اپارٹمنٹ کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے نکل رہا تھا، وہیں سے گزر کے آیا تھا. تو میں نے کہا کہ کس راؤنڈ اباؤٹ کی بات کرو؟ کہنے کا وہی چور چور. میں نے کہا اچھا تو تم کہاں ہو؟ کہنے کا میں گھر پر ہوں. میں نے کہا تمہاری بالکنی سے تو وہ نظر آتی ہے، بالکنی میں آ کے دیکھو کچھ ہے یا نہیں ہے. کچھ بھی نہیں تھا. پتہ نہیں ٹی وی کیا دکھا رہا ہے، پھر کہاں پہ آگ لگی ہے. تو بھائی یہ ہم نے بہت دیکھا ہے. آپ کو پکچرز بنانا کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ سب چلتا رہے گا، آپ مطمئن رہیے. ایران کا نظام، جمہوری اسلامی کا نظام ہے، وہ اتنا ہلکا نہیں ہے. اتنا ہلکا ہوتا 50 سال نہیں چلنا تھا، 40 سال نہیں چلنا تھا. اب تک یہ تقریباً 10 دفعہ گر چکا ہوتا. تو وہ اتنا ہلکا نظام نہیں ہے کہ 100 لوگ اس کو ہلا لیں یا 1000 لگے. اچھا آپ نے کبھی سنا کہ حمایت میں کتنے ڈیمونسٹریشن ہو چکے ہیں جن میں ملینز آئے ہیں سب روڈ کے اوپر؟ کبھی سنا آپ نے؟ نہیں، کیونکہ آپ کا میڈیا اس کو دکھائے گا کیوں؟ یہ ہم سب کو معلوم ہے، ون سائڈڈ پکچر ہے، چلتی رہتی ہے. اور یہ تو روز کی کہانی ہے. اب یہ کوئی بھی جنگ لے لیجیے، جس سائڈ پہ میڈیا ہو وہ اتنا بڑا مظلوم ہوگا کہ اس کے سامنے بس ہر ایک آدمی ظالم ہوگا. بہت اچھا میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، یورپین یونین کے جو ٹیمپرری طور پہ جو پریزیڈنٹ بنے تھے وہ آئرلینڈ کے تھے میرے خیال میں، انہوں نے کھڑے ہو کر ایک تقریر کی. اتنی جرأت مندانہ تقریر تھی کہ میں اس کو دیکھ کر میرا خون اپنے جوش پکڑ رہا تھا کہ کاش میرے اندر اتنی جرأت ہوتی. وہ یورپین پارلیمنٹ کے اندر کھڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے رشیا کو کنڈیم کیا، بالکل صحیح کنڈیم کیا کہ اس نے یوکرین پہ حملہ کیا، بالکل صحیح کیا کہ ہم نے کنڈیم کیا، اس کے اوپر سینکشن لگائیں، بالکل صحیح کیا. پھر اس نے برٹش ڈیلیگیشن کی طرف اشارہ کیا اور اس نے کہا تم فنا تاریخ کو جا کے نیتن یاہو سے، وہ دوسرے والے سے ملی تھی اسرائیل کے پرائم منسٹر سے، تم نے اس کو ڈیناؤنس کیا تھا کیا؟ ایک ورڈ تم نے نہیں بول کے دیا، جبکہ وہ 60 سال سے وہاں پر وہی کام کر رہا ہے جو رشیا یوکرین کے اندر کر رہا ہے. پھر اس نے کہا کہ تم لوگوں نے، پھر اسی برٹش ڈیلیگیشن کی طرف اشارہ کیا، کہ تم نے جا کے پرنس سے ملاقات کی تھی، سعودی پرنس سے، 8 سال سے وہ یمن کے انسانوں کو رگڑ رہا ہے اور وہ بمباری کر رہا ہے، تم نے ایک لفظ بولا اس کی طرف؟ کیوں منافقت دکھا؟ یہ یورپین پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کہا، کلپ میں پاس بھی موجود ہے. یہ ون سائڈڈ کہانی ہے، چلتی رہتی ہے. اس کے بعد ایک اور بات انہوں نے لکھی ہے کہ وینکوور میں مغرب کی نماز 4:30 ہے، آج کل تو قضا کس وقت ہوگی؟ اور جب گرمی میں 10 بجے مغرب ہوگی تو قضا کب ہوگی؟ صحیح ہے. یہ میں جو پاکستان سے آیا ہوں وہ بتاؤں کہ وینکوور میں مولانا بیٹھے وہ بتائیں کیا باتیں کر رہے ہیں بندے خدا؟ اور کہ آج رات نماز واجب ہوئی ہے آپ پہ، آج تک پہلے کی نماز کیسے پڑھی تھی بھائی؟
کیا عقل مندی کے کام ہے؟ تین تین علماء کو تو میں مل چکا ہوں ایک دو دن کے اندر، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟
یہ فقہی مسائل ہیں، یہ جو اس علاقے سے مربوط مسائل ہیں، آپ کے پاس علماء موجود ہیں ماشاء اللہ، ریزیڈنٹ عالم ہیں اور سب قابل ہیں، لاحق ہیں ماشاء اللہ. اور میں ان کی آنکھوں کے ان کے سامنے بیٹھ کے کیا ان کی تعریفیں کروں؟ تو آپ تو ناقدری ہیں کہ آپ کسی اور سے بات کر رہے ہیں اس طرح کے مسائل کو. الحمدللہ رب العالمین، سورسز آپ کے پاس موجود ہیں، جائیے بات کیجیے، اور ان سب کے ٹیلی فون نمبرس کانٹیکٹس آپ کے سامنے ہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے. تو لطف فرمائیے اور صحیح ایک چینل کے پاس رہیے. درود بھیجے محمد وال محمد. میں ایک اور سوال میری جیب میں بھی ہے، وہ بھی میں کر دوں، وہ بھی میں عرض کر. جی جی جی، ایک اور سوال. ہاں، انہوں نے جو ایام کے سلسلے میں عرض کیا، پہلے میں جواب دے دوں ورنہ وہ بھی نہ رہ جائے. ایک میں اس کو بھی دیکھ لوں، یہ کیا ہے. اچھا، یہ بھی عرض کرتا ہوں. تو پہلے بی بی شہادت کے ایام کے سلسلے میں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں کلچرس کے اندر کچھ عرصے چلتی ہیں پھر تبدیل ہوتی ہیں، پھر کچھ عرصے چلتی ہیں پھر کچھ عرصے تبدیل ہوتی ہیں. میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ میں نے 84 میں جب پہلے دن مدرسے میں داخل ہوا تو دعائے ندبہ زندگی میں پہلی دفعہ پڑھی تھی، جبکہ میں شیعہ آبادی میں رہ رہا تھا. تو آپ کے خیال میں دعائے ندبہ کتنے سالوں سے کتابوں میں ہوگی؟ ظاہر ہے کہ 1200 سال 1300 سال سے ہے کتابوں کے اندر. ٹھیک ہے، میں نے دیر سے سنی ہے، میں نے 84 میں سنی پہلی دفعہ. صحیح ہے. اچھا، میں آپ کو تقریباً سکون سے گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا یہ سب کچھ. وہ یہ کہ جب تک انقلاب اسلامی ایران نہیں آیا تھا، ہمارے محلوں میں دعائے سلامتی امام نہیں تھی. اللہم کن لولیک الہی عدم البلاء، یہ نہیں تھی ہمارے پاس، ہمارے درمیان نہیں تھی. اچھا، کتابوں میں نہیں تھی؟ کتابوں میں تو تھی، ہمارے درمیان نہیں تھی، ہم نہیں پڑھتے تھے. اس کے بعد ہم نے پڑھنا شروع کیا. اچھا، اب کوئی سنے تو ہم سے کہیں گے دعا جو تم لوگوں نے 20-25 سال پہلے بنائی ہے، تو اب اس سے میں کیا بولوں؟ اب دو میں سے کوئی ایک بات ماننی پڑے گی، یا تو دعا ہم نے بنائی ہے، یا پہلے ہم جاہل تھے اب ہمیں علم ملا ہے. تو یہ ڈرامہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو نہیں جانتے تھے اور ہم نے آہستہ آہستہ سیکھا ہے. اب مجھے آپ مجبور کر رہے ہیں میں یہ اعلان کروں کہ ہماری نسلوں نے تھوڑی سی دیر لگائی ہے دین سیکھنے. ہاں، یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. مثلاً ایسے میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ یہ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھی ہیں. میں انچولی میں رہتا تھا، انچولی میں جس مسجد خیر العمل تھی، پہلے مسجد خیر العمل دو کمرے ہوتے تھے، وہ دو کمرے بھی مجھے یاد ہیں جہاں میں نے نماز پڑھی ہے کبھی کبھی. تو وہاں پہ جناب علی، ایک دفعہ ہم نے ماہ رمضان میں کے اندر پروگرام رکھا، اور غلام مہدی صاحب جو یونیورسٹی میں ہوتے تھے، فوت ہو گئے، وہ تشریف لاتے تھے. اللہ شاہد ہے، 4 آدمی یا 5 آدمی بیٹھے ہوتے تھے ماہ رمضان، 4 آدمی یا 5 آدمی. میں
نے
یہ سب یہ ہم نے دیکھا. تو یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ بھائی تھوڑا سا ہمارا بیک گراؤنڈ کمزور رہا ہے دینداری کے معاملے میں. ہاں ٹھیک ہے، جو دینداری اس وقت ہم لوگوں کو پتا تھی وہ ہم کر رہے تھے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ بھائی دین اور ہے، تو آہستہ آہستہ ہم نے کرنا شروع کیا. تو آپ اس سے مت گھبرائیں کہ کچھ چیزیں بہرحال ہمیں تھوڑا سا دیر سے ملی، کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ پوری کر لیں گے. درود بھیجیں محمد والے محمد.
اللہم
صل علی محمد علی محمد وعجل فرجہ. اچھا جناب، ایک سوال ہے بہت اچھا، ایک ہے کہ قرآن مجید میں جو کرسی اور عرش عظیم کا ذکر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تفسیر معصوم کی روشنی میں. صحیح ہے. اچھا، آپ مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اگر میں اہل بیت اطہار کی تفسیر کی روشنی میں کرسی اور عرش عظیم کی یہاں تشریح کروں، تو کس حد تک کر پاؤں گا؟ میں کیا کرتا ہوں، میں آپ کو رولز دینے کی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے پاس کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور ہمیں یہ بات 100% پتا ہوتی ہے کہ قرآن کریم نے ایک اصطلاح ہے ایکسپریشن کے اندر سمبولزم، علامتی طور پر استعمال، یہ بہت ہوا ہے. قرآن کریم انسانوں کے ساتھ ایک ڈائلاگ ہے، اور انسان اپنی زبان میں سمبولزم کو استعمال کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ چاروں میرے پاس اچھی مثالیں آ جانی چاہیے تھیں میرے ذہن میں، لیکن ابھی اس وقت یہ آ رہی ہے. مثلا میں اگر آپ سے کہوں کہ یہ آدمی کھمبا ہے، تو آپ نے کیا یہ سوچا ہے کہ وہ آدمی لوہے کا بنا ہوا ہے؟ کیا آپ نے یہ سوچا اس کے اوپر بجلی کے تار چل رہے ہیں؟ نہیں، یعنی آپ سمجھ گئے کہ یہ آدمی تھوڑا دبلا پتلا لمبا ہوگا،
ٹھیک ہے, اس لیے اس کو ہم نے کیا کہہ دیا ہے, علامت کے طور پہ کھمبا ہے, صحیح ہے. خدا نے کہا ہے کہ میری ایک کرسی ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے, ہمارے جو کرسی ہوتی ہے اس میں چار پائے ہوتے ہیں, اس میں بیٹھنے کی ایک جگہ ہوتی ہے. کوئی نعوذ باللہ یہ سوچے گا کہ خدا کی کرسی ہے؟ عرش کسے کہتے ہیں؟ عرش کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک عرش کا معنی ہوتا ہے آسمان, اور ایک عرش کہتے ہیں بادشاہ کے تخت کو. ولہا عرشم, جو ہدہد نے آ کے خبر دی تھی کہ اس ملکہ کا ایک عرش ہے. عرش کہتے ہیں بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ کو. اچھا, اب ایک خدا کی کرسی ہے, ایک خدا کا عرش ہے. تو میں کرسی کا مطلب ایسی کرسی لوں معوذ باللہ تعالی, اور عرش کا مطلب تخت لے لوں, کیا یہ پوسیبل ہے سر؟ ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. کیا خدا کا ہاتھ لوں یہاں پہ؟ نہیں, ہم سب کو معلوم ہے قرآن کریم میں سمبولزم ہے, اور یہ جو سمبولزم ہے یقین مانیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے جو باقی کتابوں میں سمبولزم ہے, اور اس وجہ سے ان کتابوں کے بارے میں گمراہی بڑھی ہے, سمبولزم بہت شدید ہے. قرآن کریم میں بھی سمبولزم ہے, لیکن اس میں ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے, ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے. یعنی مثال کے طور پر کرسی اللہ کے اقتدار کو دکھا رہی ہے, اور عرش اس اقتدار کی ایک اور سپیریئرٹی کو دکھا رہی ہے. اب خدا کے اقتدار میں, خدا کی قدرت میں یہ جو دو لیول بنے ہوئے ہیں, ایک عرش اور ایک کرسی ہے, اب ظاہر اس کو سمجھنا بغیر توحید کے ممکن نہیں ہے. یہاں پہ توحید کی ایک گہرائی ہے, اس کے بغیر نہ ہم کرسی سمجھ پائیں گے نہ عرش, اور یقیناً کرسی اور عرش کا ڈفرینس تو قطعاً نہیں سمجھ پائیں گے. لیکن میں اس کو ایک مثال عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد, صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تو انشاءاللہ لائٹ نہیں جاتی ہوگی, ہمارے یہاں بہت جاتی ہے. ایسے میں نے سنا ہے پچھلے دو مہینے میں, ایک آدھ مہینے میں گئی ہے شاید یہاں پر, برف وغیرہ کی وجہ سے ہمارے ایک اور برف آتی ہے اس پہ جاتی ہے. تو یہ جو لائٹ جل رہی ہے, اگر یہ اپنی سورس سے ڈسکنیکٹ ہو تو کتنی دیر چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکے گی, صحیح. تو یہ کنیکشن ہو گیا اس کا سورس کے ساتھ, لیکن اس میں ایک مشکل ہے, وہ یہ کہ جب وہ سورس اس کو لائٹ نہیں دیتی تب بھی یہ بجھا ہوا بلب رہتا ہے. ہم اس خدا کے سائے میں ہیں جو اگر سورس لائٹ نہ دے ہم بھی نہیں ہوں گے, نہ کہ ہم بجھے ہوئے ہوں گے, ہوں گے ہی نہیں. یہ خدا کی قدرت ہے. اب دیکھیں اس کی ایک اور مثال عرض کرتا ہوں, تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا, آپ نے بہت ساتھ دیا, صبر کیا ہے. آپ کی میں امیجنیشن کو تھوڑا سا چھیڑوں گا, تھوڑا سا انہینس تو ہے. اس میں یہ تھا کہ آپ کے یہاں سیب کے درخت تو آپ نے دیکھے ہوں گے, بہت دیکھے ہوں گے یقیناً. ایک سیب کا درخت سوچیے گا ذرا, ٹھیک ہے؟ آپ نے سیب کا درخت سوچ لیا, اس میں سیب لٹکائیے ذرا, آپ کی مرضی ہے, آپ اس کو گرین ایپل لٹکا لیں, ریڈ ایپل لٹکا لیں, کچھ بھی لگا لیجیے اس کے اندر, 20 لگائیں, 50 لگائیں, 40 لگائیں, آپ کی مرضی ہے. ایک سیب کا درخت سوچئے, سیب کا درخت کتنا فٹ اونچا ہوگا تقریباً؟ 10 فٹ مثلاً, 8-9 فٹ, 10 فٹ, 8-9 فٹ, 10 فٹ, یعنی ہمارے یہاں ایک منزل عمارت تقریباً 10 فٹ 12 فٹ کی ہوتی ہے. تو مثلاً آپ نے ایک سیب کا درخت سوچا ہے وہ 10-12 فٹ کا ہے, اور اس کے اوپر آپ نے کوئی مثال کے طور پر 40-50 سیب لٹکا لیے. تو اب ہماری مثال میں, تاکہ ہم سب ایک ہی جیسا سیب بنا رہے ہوں اور بیچ پائیں اس کو بعد میں, تو وہ سب سیب بنا لیجیے گرین, صحیح ہے. تو سب نے ایک درخت سوچ لیا ہے سیب کا جو 10-11 فٹ کا ہے, اور اس کے اندر 40-50 سیب لٹکے ہوئے ہیں, سب کے سب سبز رنگ کے, صحیح ہے. ایک منزلہ عمارت تقریباً 10 فٹ کی ہوتی ہے, اگر 10 منزلہ عمارت ہوئی تو کتنے فٹ کی ہوگی؟ 100 فٹ کی. سیب کے درخت کو 100 فٹ کا سوچے, 100 فٹ, اور اس میں ٹاپ پہ جا کے صرف سیب نہیں لٹکائیے گا, نیچے سے لے کے اوپر تک 100 فٹ پہ سیب لٹکا دیں, صحیح. سیب کا درخت 100 فٹ کا نہیں ہوتا ہے, اور پائن کا ٹری تھوڑی ہے, سیب کا درخت تو چھوٹا ہوتا ہے, لیکن آپ لٹکا لیجیے, کیا مشکل جائے گی؟ اپنے دماغ میں کر رہے ہیں نا. تو آپ نے 100 فٹ کا ایک سیب کا درخت سوچا جس میں 6 فٹ کے اوپر سے سیب لٹکے ہوئے, اور 100 فٹ تک جا رہے ہیں, سیب ہی سیب, سیب ہی سیب, پتہ نہیں کتنے من کتنے ٹن, صحیح ہے. چوڑا کتنا ہے؟
یہاں سے وہاں تک میرے خیال میں شاید کوئی 20-25 فٹ 30 فٹ ہوگا. یہ ایک سیب کا درخت سوچیے جو 100 فٹ چوڑا ہے, 100 فٹ اوپر جا رہا ہے. آپ کہیں گے بھائی یہ سیب ہے کیا ہے, آپ سوچ لیں کیا جا رہا ہے آپ کو. سوچ لیا, بنا لیا, لٹکا لیا, پورے کو آگ لگا دیں, آگ لگا دیں ختم. اس دیوار کو سوچیں کتنی جلدی بنا رہے ہیں, کتنی جلدی مٹا رہے ہیں. خدا اس سے جلدی بنائے گا اور مٹائے گا. انما امره اذا اراد ان يقول له كن فيكون. اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو, تو وہ ہو جاتا ہے. باقی وہ نہیں بتا رہا کہ جب میں کہتا ہوں ختم تو ختم. ابھی آپ نے بھی یہی کیا نا. لیکن ہمارے اور آپ کے سیب میں صرف یہ ہے کہ اس میں وٹامن نہیں ہے. امیجنیشن میں بنایا, امیجنیشن میں جلایا. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسے کر سکتا ہوں. تو ایسا پانی نکالا جس کا زمین نے سوچا نہیں تھا کہ کبھی نکلے گا. اتنا پانی نکال لیا, ایسی آگ برسائی جس کا کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ایسی بھی برسے گی, برسا لی. سب کر سکتا ہے. یہ اس کی کرسی ہے. اب ذرا سوچنا اس کا عرش کیا ہوگا. درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد و آل
محمد. اب کوئی سوال اگر آپ ہاں, اس میں یہ جو انہوں نے سوال یہ کیا کہ آپ نے کہا کہ ایک دجال ہے اور ایک دجالیت ہے, ٹھیک ہے, اور ہم نے گویا ڈسٹنگوش کیا جیسے دجال ایک شخص ہے اور دجالیت ایک آئیڈیالوجی مثال کے طور پر. اس کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا یہ کہ جو دجال ہے یہ واقعا کوئی شخص ہے یا یہ کیا ہے یا سمبولک ہے یہ, ٹھیک ہے. ہاں, اب اس میں یہ تھا کہ جو ابھی تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے روایات ہمارے پاس ہیں, ان کا بہت اچھا ایک کلیکشن تھے, ایک علامہ صدر نام کر کے تھے, انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی 3 والیوم کے اندر, قبل ظہور, وقت ظہور, بعد ظہور, 3 والیوم کے اندر. تو اس میں انہوں نے دجالیت کو, دجال کو اسٹڈی کیا, چونکہ وہ وقت ظہور تھا کہ بھائی دجال ہے, دجال ایسا ہوگا ایسا ہوگا. اس میں ایک بہت عجیب روایت تھی, بہت عجیب روایت تھی. روایت یہ تھی کہ دجال ہر دور میں ہوتا ہے, آخر الزمان کا دجال سب سے بڑا دجال ہوگا. دجال ہر دور میں ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پرسن نہیں, اس کا مطلب ہے یہ آئیڈیالوجی. البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرسن ہے اگر آپ اس کو شیطان کی طرح سوچنا شروع کر دیں. شیطان ایک پرسن ہے یا نہیں؟ ایک پرسن ہے, لیکن وہ شیطان اپنی نسلوں کو پھیلاتا ہے. من الجنتی والناس, یہ سب کرتا ہے. امام کا ایک خطبہ ہے نہجو بلاغہ میں, جس میں امام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, اس پہ ذرا عجیب غور فرمائیے گا. امام فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سینوں میں شیطان انڈے اور بچے دے دیتا ہے. پھر وہ ہوتے انسان ہیں لیکن کارندے شیطان کے ہوتے ہیں. یہ شیطان کی پینیٹریشن ہے, ٹھیک ہے. تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ دجال سارٹ آف شیطان ہے جس کی پینیٹریشن ہر دور کے اندر ہے, لیکن وہ جو آخری دور میں دجال ہوگا اس کی پینیٹریشن سب سے زیادہ ہوگی. صحیح, اگر میں اس کو سب کو جمع کرتا ہوں تو میں تقریباً کنوینس ہوتا ہوں کہ شاید کوئی پرسن ہو, لیکن اس کی مینیفیسٹیشن ایک آئیڈیالوجی ہے. شاید کوئی پرسن بھی ہو جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, لیکن اس کی مینیفیسٹیشن جو ہوگی وہ ایک آئیڈیالوجی کی صورت میں آئے گی. اب ذرا دیکھیے گا, شیطان کی, دجال کی ایک آنکھ ہے, یعنی گلوبل ویو میں ایک پرسپشن صرف, ٹھیک ہے. وہ جہاں جاتا ہے کھڑی نسل, کھڑی کھیتی کو برباد کر دیتا ہے اور اجڑے شہروں کو آباد کر دیتا ہے. تو آپ کر سکتے ہیں اس پر کیا نہیں کر سکتے؟ ہو رہا ہے, آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. ابھی وہ دیکھیے وہ کہاں بات کر رہا ہے, 150 میل وہ دجال کا نمائندہ.
یہاں پہ
برف تھی, اب آبادی سب ہو جائے گا. یہاں نہ بولیں واپس جانا ہے میں اگر پی آر بھی نہیں ہوا آپ کو تو کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں میں تو واپس چلا جاؤں گا ادھر ادھر ہی رکھے ہیں سمجھانے نہ تو وہ دجال یہ سب کام کر لیتا ہے لوگوں سے کہتا ہے دجال روایتوں کے اندر لوگوں سے کہتا ہے نہیں مانو گے نا تو میں کھانا نہیں دوں گا میں یہ کرتا ہے سینکشن لگاتا ہے میڈیسن نہیں دوں گا زندہ نہیں چھوڑوں گا سب دبا دے گا
نہیں تو یہ
آجوج
ماجوج
آ گئے
ہیں یا آئیں گے
پتہ نہیں آپ بتائیں سر اس میں یہ تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو جیسے اب دجال کے اوپر بات ہوئی تو یہ جو آجوج ماجوج آپ نے کہا یہ بھی کوئی فکر ہے یا کوئی فرد ہے یا کوئی نسل ہے یا مثال کے طور پر کوئی اور چیز ہے یہ ہاں یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بھائی یہ سب کیا ہو سکتا ہے اب اس میں اتنی پاسبلٹیز ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے مثال کے طور پر چلے میں ایسی ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ریالٹی ریفلیکٹ ہوتی ہے ایک علامت کی صورت میں ریالٹی بھی ہوتی ہے لیکن ریالٹی ایک اور آئیڈیالوجی کا ریفلیکشن ہوتی ہے علامت کے ذریعے سے اس کو عرض کرتا ہوں تیزی سے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے منسوب ایک قائد مل گئے وہ اپنے لشکر کو لے کے چلے اور انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ ہم ایک نہر تک پہنچیں گے تم لوگ پیاسے تو ہو من شرب منہ فإن فلیس منی اس طرح کر کے کہا جو اس سے پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں ہے الا من اغترف غرفة سوائے اس کے جو ایک چلو پی لے سب ایک لشکر چل رہا ہے وہ پیاسا ہے آگے ایک نہر آئے گی اور لیڈر یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ جو اس نہر سے پانی پیے گا سوائے ایک چلو کے ٹھیک ہے جو پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا صحیح ہے لوگوں نے بھر بھر کے پی لیا قرآن کریم کے مطابق اچھا انہوں نے کہا تھا ہم میں سے نہیں ہوگا لیکن انہوں نے لشکر میں سے علیحدہ نہیں کیا اس کا مطلب ہے ہم میں سے نہیں ہوگا یہ حکم کے طور پر نہیں ہوگا یہ ریالٹی میں ہوگا یعنی ہم اس کی ممبرشپ کینسل نہیں کریں گے وہ خود ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا پھر یہ عجیب بات ہے اس پوائنٹ کو ضرور نوٹ کیجیے گا ممبرشپ کینسل نہیں کی انہوں نے انہوں نے کہا جانے دو چلنے دو لیکن یہ ہمارے ساتھ مقاومت نہیں کر پائے گا یہ اسٹینڈ نہیں کر پائے گا خود ہی پیچھے ہٹے گا جیسے ہی دشمن کے سامنے پہنچے جن لوگوں نے پانی پیا تھا انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو تم سے پہلے ہی کہا تھا مت پینا ورنہ تم میرے ساتھ نہیں دے پاؤ گے اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ساتھ دیں لیکن نہیں دے پا رہے کیوں انہوں نے پروہیبیٹڈ چیز کو ہاتھ لگا لیا اب جنہوں نے نہیں پیا تھا انہوں نے ان لیڈر سے آ کر کہا کہ آپ پرواہ نہیں کریں یہ تو بھاگ گئے یہ نہیں کر سکتے ہم کریں گے کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن باذن اللہ چھوٹے چھوٹے گروہوں نے بڑے بڑے گروہوں کو بہت دفعہ ہرایا ہم ہرا لیں گے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین اے خدا ہم پہ صبر نازل کر اس سے زیادہ صبر نازل کر کے ابھی ہم ایک گھونٹ بھی نہیں پانی پیا کہہ رہے ابھی بھی خدا سے کہہ رہے صبر نازل کر کیونکہ امتحان اس سے بھی بڑھ کر آئے گا صحیح اب یہ ایونٹ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ پیش آیا ہے اس ایونٹ میں کوئی لیسن ہے یا نہیں ہے اگر اس میں لیسن نہ ہو تو خدا کی کتاب ہو جائے گی بک آف ہسٹری اس میں ایک لیسن ہوگا وہ کیا بہت سادہ سا کام ہے نہر کی جگہ دنیا رکھ لیں تم ہماری غیبت میں دنیا کے سامنے لائے جاؤ گے تم میں سے جو کوئی دنیا میں غرق ہوا نہ کہ وہ شیعہ نہیں رہے گا ہمارا ساتھ نہیں دے پائے گا اور جو پیاسا رہے گا سوائے ایک چلو پینے والے کے حسب ضرورت بس اٹھائے تو وہ ہمارا ساتھ دے گا پھر وہ تعداد میں کم ہوں گے لیکن وہ پھر بھی مقابلہ کریں گے اور خدا انہیں جتا دے گا بس ایک ایونٹ تھا اور ریئل ایونٹ تھا لیکن اس ایونٹ میں ایک لیسن تھا اب آپ یاجوج ماجوج کو سوچ لیں صحیح کوئی چیز خدا نے اپنی کتاب میں صرف ہسٹری کے لیے نہیں دی ہے اس سب کے لیے لیسنز ہیں سنت اللہ الذی خلو من قبل یہ اللہ کی سنتیں جو پہلے سے چل رہی ہیں ولن تجد فی سنت اللہ تبدیلا تم اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے درود بھیجو محمد وآل محمد جی جی کا سوال ہے کے بارے میں
کافی کنفیوژن پھیلا رہے ہیں ہمارے بچے بھی اس پہ آ جاتے ہیں خاص طور پہ یہاں پہ سنی اور شیعہ دونوں بچے جو ملتے ہیں آپس میں وہ کہتے ہیں زیارت میں آشرم میں تم لوگ برا بھلا کہتے ہو اتنا برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اور خدا بھی معاف کر دیتا ہے. تو اس کی کچھ ایسنس اس طرح بتائیے کہ اگر تمہیں کسی سنی بچے کو یہ بات بتائی جائے تو کہ اوپن ہو سمجھنے کے لیے تو کس طرح بتائیے.
ہاں اس میں یہ تھا کہ ہم اپنے طور پر اس سے یہ کہیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کے نبی نے کسی کو لعن کیا ہے یا نہیں کیا, قرآن کریم نے کسی کو لعن کیا ہے یا نہیں کیا. اگر قرآن کریم نے کسی کو لعن نہیں کیا ہے ہم بھی نہیں کریں گے, اگر قرآن نے کسی کو لعن کیا ہے تو ہم بھی کریں گے, اگر اللہ کے نبی نے کسی کو لعن نہیں کیا ہے تو ہم بھی نہیں کریں گے, لیکن اگر اللہ کے نبی نے کسی کو لعن کیا ہے تو پھر ہم بھی کریں گے. تو ہم اس سے کہیں گے تم صرف جاؤ اور اپنی کتابوں میں یہ ڈھونڈ لو کہ اللہ کے نبی نے اس قوم میں بنی امیہ کو لعن کیا ہے یا نہیں کیا. میں ایک دفعہ ٹیلی ویژن پہ تھا, پاکستان کے ایک نامی گرامی عالم ہیں جن کا ستارہ اب ڈوب چکا ہے, اس زمانے میں وہ آسمان پہ چڑھا ہوا تھا اور وہ ٹی وی پہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے. اب وہ ہمیں کوئی ظاہر ویلیو دینے کو تیار نہیں تھے چونکہ اس زمانے میں ان کا ستارہ جو تھا وہ اونچا تھا. تو انہوں نے باتوں میں ایک بات کہی, ہم نے بھی ایک بات کہی اور ہم نے کہا کہ بھائی بنی امیہ کو اللہ کے نبی نے لعن کیا ہے. ان کو بہت برا لگا. اچھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ لائیو تھا اور ٹرو لائیو تھا, وہ جیو والا لائیو نہیں تھا, وہ ٹرو لائیو تھا, وہ عالم آن لائن والا آف لائن نہیں تھا, وہ واقعہ آن لائن تھا. تو ایک دم سے ایک کال آ گئی, یہ بہت پرانی بات ہے, اب میں میڈیا پہ نہیں جاتا, اس زمانے میں جاتا تھا. تو ایک دم سے ایک کال آئی, اس نے کہا کہ بنی امیہ میں تو بڑے سرکردہ افراد رہے ہیں اور یہ اور وہ ہے. تو وہ جو مولانا تھے وہ انڈر پریشر آ گئے, انڈر پریشر آ گئے اور انہوں نے ایک دم سے یہ کہا کہ یہ ان کو پتا ہوگا انہوں نے کہاں سے حدیث پڑھی, اس نے ٹال دیا. وہ جو اینکر پرسن تھا میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے چانس دو میں ابھی بتاتا ہوں کہاں سے پڑھی. وہ اینکر سمجھ گیا کہ معاملہ خراب ہونے والا ہے, اس نے اس کو بچانا تھا کیونکہ اس کا ستارہ اونچا تھا. تو وہ اس نے پروگرام وائنڈ اپ کر لیا, وائنڈ اپ کیا تو میں بعد میں اس کے پاس آیا اور میں نے اس سے کہا کہ کیا آپ نے تفسیر فلاں نہیں پڑھی کیا؟ کہنے لگا شاید ہو. میں نے کہا لیکن آپ نے تو وہاں بیٹھ کے کہا کہ ان کو پتا ہوگا, آپ کو نہیں پتا کیا؟ تو پھنس گیا بندہ خدا. اب اس کا ستارہ ڈوب گیا اور جو ستارہ ڈوبا وہ اسی پہ ڈوبا کہ اس نے بنی امیہ کی حمایت کی تھی, الحمدللہ. اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب پنڈی والا سانحہ پیش آیا ہے تو کراچی میں کچھ جلسے شروع ہو گئے, جلوس شروع ہو گئے. ان جلسے جلوسوں میں بنی امیہ کی اس میں وہ ستارہ بھی شامل تھا, ٹھیک ہے, اور اس جلوس میں اس کے سامنے بنی امیہ کی حمایت میں کچھ نعرے لگ گئے اور اسی میں ایک سرفرے نے بڑا کام آیا ہمارے یزید کے لیے حمایت میں بھی نعرہ لگا دیا. اب جب یہ نعرے لگے تو اس ستارے کی جو قوم تھی وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ تم ٹھیک ہے کہ ہم شیعوں کو دبانے گئے تھے لیکن تم اپنے ہی تمام اسٹینڈرڈ سے ہاتھ پھیر کے بیٹھ گئے. اب وہ جناب ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ گیا, تو ان کو اپنی کمیونٹی کے سامنے بیٹھ کر یہ اعلان کرنا پڑ گیا کہ بنی امیہ غلط قوم تھی. اور پھر ان اس میں اس انٹرویو میں جو جس میں اناؤنسمنٹ میں اس نے اسی تفسیر کا حوالہ دیا جس میں نے اس کو حوالہ دیا تھا کہ اس تفسیر میں بھی یہ روایت ہے.